حضرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ زبیر احمد آپ کے سامنے حاضر ہے. آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ آپ کے سوالات پر مبنی ہوگا. آپ کے جو سوالات ہمیں ای میلز کے ذریعے سے موصول ہوتے ہیں، جو فیس بک کے ذریعے سے ملتے ہیں، آج کا یہ پروگرام ان سوالات پر ترتیب پایا ہوا ہے اور میرے سامنے متفرق سوالات موجود ہیں. بہت سارے ایسے سوالات بھی ہیں جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ مختلف لوگوں کی جانب سے ایک جیسے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، ان سب کو یکجا کر کے ایک ہی انداز میں جاوید صاحب کے سامنے میں رکھوں گا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، سب سے پہلا کوشچن یہ ہے جو کہ پچھلے دنوں کافی اس پہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ اسپیشلی، کہ یہ جو مسیحی افراد ہیں یہ اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، تو ان کے اس تہوار پر ہم بحیثیت مسلم ان کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، انہیں ہیپی کرسمس یا میری کرسمس جیسے الفاظ یا استعمال کر سکتے ہیں ہم؟
اس کو پہلے اصول میں سمجھ لینا چاہیے. ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے جس میں بہت سی اقوام ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے نقطہ نظر کے ماننے والے لوگ ہیں. ان کے ہاں تہوار بھی ہوں گے، رسوم بھی ہوں گے، وہ ہمارے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں. ہم ان کے ہاں جائیں گے، آئیں گے، ملیں گے، ان سے ہمارا دعوت کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھ کہیں کام کرتے ہوں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق ہو. اس طرح کے تمام معاملات میں اصول کی بات یہ ہے کہ ہم کسی ایسے کام میں شریک نہیں ہوں گے جس میں شرک ہے یا جس میں اخلاقی لحاظ سے کوئی برائی ہے. یہ بنیاد ہے. یعنی ہم مسلمان کسی ایسے کام میں شریک نہیں ہو سکتے. رہی یہ بات کہ دوسرے لوگ ایک تہوار منا رہے ہیں، وہ اس کو خوشی کا موقع سمجھتے ہیں، تو اس کی مبارک دینے میں، اس پر ہیپی کرسمس کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے بھی پیغمبر ہیں. ہم ان پر ایمان نہ لائیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کی پیدائش کا دن ان کے ماننے والے مناتے ہیں، یہ تہوار ان کی پیدائشی کا تہوار ہے، تو اس پر ان کو بھی خوشی ہے، ہمیں بھی خوشی ہے. وہ اگر اس تہوار کو ایک خاص صورت دے کر منا رہے ہیں اور ہم ان کے اس تہوار کے موقع پر ان کی کسی دعوت میں چلے جاتے ہیں یا ان کو ہم مبارک کہہ دیتے ہیں، تو یہ معاشرتی تقاضوں کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. اس میں نہ کوئی شرک کا سوال ہے، نہ کسی بد اخلاقی کا سوال ہے. ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نقطہ نظر کیا ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
جاوید صاحب، اس میں آپ نے فرمایا کہ شرک اور اخلاقیات سے ظاہر ہم اپنے آپ کو الگ رکھیں گے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا تہوار مناتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے. جب ہم مبارکباد دیتے ہیں تو مبارکباد، ایک اور صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مبارکباد تو دراصل برکت کا، مبارک برکت سے نکلا ہے، یعنی آپ انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، مبارک میں جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس عقیدے میں برکت دے. یہ بات بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے.
اس تہوار کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ تہوار اس کے لیے منایا جاتا ہے.
ٹھیک،
ان کا عقیدہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے بعض عقائد رکھتے ہیں جن پر ہو سکتا ہے مجھے اعتراض ہو، آپ کو اعتراض ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں. تو یہی معاملہ حضرت مسیح کا ہے. وہ ان کو بیٹا قرار دینے یا خدا قرار دینے کا دن نہیں منا رہے، وہ سیدنا مسیح کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
اور اس لحاظ سے اس میں کوئی ایسی شرک کی چیز نہیں ہے. یہ ایک تہوار ہے، جس طرح کے قوموں کے تہوار ہوا کرتے ہیں، ہم اس میں اگر ان کو مبارک دیتے ہیں تو در حقیقت یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس محبت میں آپ کے لیے برکت کے اسباب پیدا کرے. یہ محبت تو ایک مشترک قدر ہے. عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے، ان پر ہمارا نقطہ نظر بھی واضح ہے. ہم برملا طور پر بتاتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، لیکن معاشرتی تعلقات میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہمیں کسی شرک میں یا کسی بدعت میں شریک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں معذرت کر دیں گے. یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں.
ہمارے ارد گرد جو ہے وہ مسیحی افراد کے علاوہ بھی دیگر غیر مسلم قومیں رہتی ہیں، لوگ رہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہندو برادری بھی رہتی ہے. تو اگر آپ کے اس اصول کو مان لیا جائے اور اسے ذرا پھیلا دیا جائے تو اس کا مطلب ان کے جو ہولی ان کی جو دیوالی ہوتی ہے اس میں بھی ان کو مبارکباد دی جا سکتی ہے.
دیکھیے اس میں بھی وہی صورتحال ہے کہ اگر کسی تہوار کے ساتھ کوئی شرک وابستہ ہے تو پھر ہم معذرت کر دیں گے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے یعنی تہوار اپنی ذات میں موسمی تہوار ہے, مثال کے طور پر تہوار اپنی ذات میں لوگوں کے اندر ایک خوشی کی کیفیت کو منانے کا تہوار ہے, جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سے تہوار ہیں, تو اصل میں اس تہوار کو اس کی اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. لوگ اس تہوار کے ساتھ کیا کچھ وابستہ کر لیتے ہیں بس اتنے حصے میں ہم شریک نہیں ہوں گے اگر وہ غلط ہے.
یعنی شرک جہاں کوئی دیوی دیوتا کا تہوار ہے تو اس میں شریک نہیں ہوں گے,
ظاہر بات
کیونکہ وہ شرک اس میں آ
گیا. یعنی اگر اس تہوار کو کسی دیوی یا کسی دیوتا ہی کے لیے منایا جا رہا ہے, تہوار کی بنیاد وہی ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس میں ہم شائستہ معذرت کر دیں گے, اس لیے کہ ہم شرک میں کسی حال میں بھی شریک نہیں ہوتے.
اچھا جاوید صاحب, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر جو یہود آباد تھے, ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی تہوار میں شرکت کی ہو یا ایسی کوئی چیز ہوئی ہو جو اس زمانے میں؟
کیونکہ اس کا بڑا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے روابط کی نوعیت کیا ہے. اصل میں یہود کے ساتھ تو جاتے ہی معاملات کچھ ایسے رہے نہیں,
جی ہاں,
لیکن جو لوگ پہلے سے وہاں رہتے تھے جیسے اوس کے لوگ تھے, خزرج کے لوگ تھے, وہ ان کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے, ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے, ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے, اس کے بہت سے شواہد تاریخ میں موجود ہیں. لیکن ان تہواروں میں کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز صحیح ہے, مثلا دیکھیے نا ایک تہوار پر رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو ان کے ہاں یوم عاشور کا روزہ رکھا جاتا تھا. آپ نے استفسار فرمایا کہ اس روزے کی کیا وجہ ہے, تو یہ بتایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس دن فرعون کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی تھی,
ٹھیک ہے,
اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا تھا, فرعون گھر قاب ہو گیا تھا اور وہ اللہ کی عنایت سے بالکل صحیح سلامت دریا کے پار اترے تھے. اس خوشی میں وہ ایک تہوار کی طرح روزہ رکھتے ہیں, یہ بتایا گیا. تو آپ نے فرمایا ہمیں اس معاملے میں ان سے بھی زیادہ خوشی ہے, ہم دو روزہ رکھا کریں گے.
ٹھیک,
یہ ایک نوعیت کی شرکت ہی ہے,
یہ شرکت ہے, بالکل صحیح ہے.
تو اس وجہ سے جس وقت آپ یہ دیکھیں گے کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے, دنیا میں ہمارا ایک انسانی رشتہ ہے, ہم سب بنی آدم ہیں, ہمارے درمیان اس لحاظ سے ایک بھائی چارہ قائم ہے. اس میں مختلف قومیں تہوار مناتی ہیں, تہوار اصل میں ان کی تہذیبی شناخت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ہم تہوار تو اپنے ہی منائیں گے لیکن کسی ایسے تہوار میں شریک ہو کر ان کو مبارک دینا یا ان کے ساتھ بیٹھنا یا ان کی دعوت قبول کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے, جس میں بذات خود شرک کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ہماری جو کچھ بھی مخاصمت ہے یا ہم جو اختلاف رکھتے ہیں وہ شرک سے رکھتے ہیں, کیونکہ شرک اور توحید کا معاملہ ہمارے ہاں بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو یہ افتراء اللہ ہے, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اور ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. ہمیں تمام معاملات میں یہی کہا گیا ہے, نکاح کے معاملے میں یہی کہا گیا کہ شرک اور توحید کے مابین نکاح نہیں ہو سکتا,
ٹھیک ہے.
معاشرتی معاملات میں اسی اصول کے اوپر الگ کیا گیا, توحید ہمارے لیے بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے بعض اخلاقی اصول بعض قوموں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یعنی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ رشوت لینے والے رشوت کے بڑے بڑے ٹھیکے ملنے کی خوشی میں تہوار منا رہے ہیں تو آپ نہیں شریک ہوں گے نا اس میں,
صحیح,
بالکل ایسے ہی,
ٹھیک ہے.
آپ کسی چیز کے بارے میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی خرابی اپنے اندر رکھتی ہے اور آپ کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے تو آپ شائستہ معذرت کر دیجیے, اپنا پیغام پہنچائیے, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے آپ مبارک بھی دے سکتے ہیں, خوشی میں شریک بھی ہو سکتے ہیں.
اچھا, اس سوال کا دوسرا ایک پارٹ یہ ہے جاوید صاحب کہ تہواروں میں شریک تو آپ نے وضاحت کر دی, اب اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہوتے ہیں, جیسے ہم بھی کوئی تہوار مناتے ہیں تو کبھی شیرنی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کے ہاں بھی اسی طرح سے کچھ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں, ہندوؤں کے ہاں ہوتے ہیں پرشاد کہتے ہیں وہ اسے, تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ ہم ان کی دعوت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں, تو ان کی یہ جو شیرنی ہے یہ جو چیزیں یہ بھی کھائی جا سکتی ہیں استعمال کی جا سکتی ہیں؟
اس میں بھی وہی بنیادی اصول ہوگا کہ اگر تو کسی بت کے حضور میں کوئی چیز پیش کی گئی ہے, نظر کی گئی ہے,
ٹھیک,
تو پھر ہم کھانے سے
اجتناب کریں گے,
اجتناب کریں گے, کیونکہ یہ بات بھی اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ نہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے, نہ کسی تھان پر کوئی چیز آپ نے چڑھائی ہے, کسی خانقاہ میں پیش کی ہے, کسی مزار پر پیش کی ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. یعنی اس میں نظر دوسرے کی جاتی ہے کوئی چیز، تو نظر صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، روزہ اللہ ہی کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اعتکاف اللہ ہی کے لیے کیا جا سکتا ہے، نظر اللہ ہی کے حضور میں پیش کی جا سکتی ہے، قسم اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ شرک کا ارتکاب کریں گے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے. تو اس طرح کا کوئی کھانا ہوگا تو اس سے شائستہ معذرت کر دی جائے گی، لیکن خوشی کا کھانا ہے، ویسے دعوت ہے، لوگوں نے کسی دوسرے کو بلایا ہے، اس کی بنیاد پر وہ کچھ کھلا پلا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
ٹھیک. ایک سوال یہ ہے جاوید صاحب کہ یہ جو حدود کی جو ہے سزائیں ہیں، جب امپلیمنٹ کی جاتی ہیں، ان کا نفاذ کیا جاتا ہے، تو اسے پبلکلی امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے یا اسے علیحدہ سے تنہائی میں ہی اپلائی کیا جانا چاہیے؟
یہ صرف بدکاری کی سزا کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے، یعنی قرآن مجید نے جو بدکاری کی سزا بیان کی ہے اس میں اس چیز کو اس کا حصہ بنا دیا ہے.
ٹھیک.
کہ اس طریقے سے کوڑے مارے جائیں گے اور مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہونا چاہیے.
ٹھیک.
اس میں صاف نظر آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی فضیلت کر دی جائے کہ کوئی آدمی بھی خاندان کے ادارے کو برباد کرنے کے لیے اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہ کرے،
عبرت کا پہلو ہے.
لیکن باقی جرائم کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو سزائیں بیان کی گئی ہیں یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہے. یعنی جب ایک مسلمان اللہ کو مان کر، اللہ کے رسولوں کو مان کر اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر یہ سزائیں اسے دی جاتی ہیں. پورے شعور کے ساتھ وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے رسول کو مانتا تھا، اور پھر اس طرح کے جرائم کا مرتکب ہو گیا تو اس کو دنیا میں بھی رسوا کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی کی سزا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ سے رجوع نہیں کرتا. تو اس وجہ سے اس میں تو سزا کا حصہ بنا دیا گیا ہے اس کو، باقی سزاؤں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی.
اچھا، ان کے سوال میں جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کی سزا کے طور پر جن کا سر قلم کیا جاتا ہے تو وہ سر عام سزا دی جاتی ہے، یعنی سر قلم کرنے کی عام سزا دی جاتی ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب وہ قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے.
نہیں دیکھیے، ایک چیز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایسا کرنا ہے، باقی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بتایا. اس میں اگر کوئی قوم ایسا کرتی ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرا ذاتی رجحان یہی ہے کہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے وہاں تو ہم اس کے قانون کے پابند ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی وہاں زیادہ اچھا یہی ہے کہ آپ جیل میں یا کسی دوسری جگہ پہ سزا کا نفاذ کر دیں، یعنی سزا کا حصہ ایک دوسری چیز کو نہ بنائیں.
ٹھیک. اچھا جاوید صاحب، ایک یہاں پر کوشچن ہے جو آپ کے کسی پچھلے پروگرام کے حوالے سے ہے. آپ نے کسی اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ فجر کے وقت جو ہے وہ اگر آنکھ نہیں کھلتی تو جب آپ کی آنکھ کھلے اس وقت آپ نماز ادا کر لیں. تو شاید اس کا دوسرا حصہ کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ اٹھتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کی عادت ہی ہے ایسی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تب بھی جو ہے وہ اٹھ کر نماز ادا کر لے، کیونکہ آپ نے کوئی ریفرنس دیا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا. تو آپ کا ایک اصول آپ نے بتایا تھا کہ جو خبر واحد ہوتی ہے، خبر واحد سے اصول جو ہے وہ اخذ نہیں کیے جاتے. تو جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا تھا وہ بھی خبر واحد ہے، وہ ایک صحابی کا معاملہ ہے، تو اس پر آپ نے یہ کیسے اصول بنا لیا کہ اگر آپ نہیں اٹھ سکتے تو پھر آپ دیر سے نماز پڑھ لیں فجر؟
نہیں، یہ تو کوئی اصول بنایا ہی نہیں گیا. اصول تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اس کے وقت پر پڑھنی چاہیے.
ٹھیک ہے،
تمام نمازیں ان کے وقت ہی پر پڑھنی چاہیے. قرآن مجید نے جس جگہ لوگوں کو سہولت دی ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ جاتا ہے کہ آپ کو نماز قصر کرنا ہوتی ہے یا آپ کو نماز جمع کرنا ہوتی ہے، جیسے ہم ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں، جیسے مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں، تو اس میں بھی آخر میں یہ تاکید کی ہے کہ جس وقت امن کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھو اور صحیح وقت پر نماز پڑھو. اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے نماز تو وقت پر ہی پڑھنی چاہیے. یہاں کوئی اصول نہیں بنایا جا رہا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو معذوری ہوگی.
ٹھیک ہے،
یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، ایک شخص کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس حالت ہی میں نہیں ہے کہ وہ تیمم بھی کر سکے، آپ اسے لے جا رہے ہیں اگرچہ کچھ ہوش و حواس پہ ہے، اس کا آپریشن ہو رہا ہے، ایسی صورتحال یہ ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، اب کیا ہو؟ یہ معذوری کا اصول ہے.
ٹھیک ہے،
معذوری کا اصول میں قرآن نے پہلے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر آپ نے جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے. یہاں کوئی نیا اصول نہیں قائم کیا جا رہا بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب معاف کر دیتے ہیں، مواخذہ نہیں کرتے. تو یہ بالکل ایک مانا ہوا اصول ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، جگہ جگہ بیان ہوا ہے، قسموں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیادی بات کا اطلاق کیا ہے اس صورتحال پر. تو یہاں خبر واحد کی بنیاد کے اوپر دین میں کوئی نئی بات نہیں داخل کی جا رہی، بلکہ ایک فقہی مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اگر یہ ہمیں خبر واحد میں نہ ملتا تب بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے، یعنی یہ بات بتا سکتے تھے کہ آدمی کو جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی معذوری میں وہ نہیں اٹھ سکا یا آنکھ نہیں کھلی تو اس کو فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا ہے. یہ جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے، یہ جوابات علماء بھی دیتے ہیں، یہ اس اصول پر دیے جاتے ہیں کہ دین میں کیا آپ کو اس کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ اگر آپ معذور بھی ہیں، آپ اٹھ بھی نہیں سکتے، آپ بے ہوش ہیں، آپ کا آپریشن ہو رہا ہے، تب بھی اگر آپ نے نماز کو مؤخر کیا ہے تو آپ کا مواخذہ ہو جائے گا. کیا یہ اصول ہے؟
نہیں،
یہ اصول سب چیزوں کے بارے میں جب نہیں ہے تو اسی کا یہاں پہ اطلاق کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات کہی نہیں جا رہی.
نہیں، میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک روایت ہے کہ جس میں یعنی کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ایک صاحب کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، انہیں سستی لاحق ہو جاتی ہے، وہ نہیں اٹھتے.
نہیں، سستی نہیں ہے،
ایسا نہیں تھا
روایت میں، یہ نہیں کہا کہ سستی لاحق ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں یا میرے خاندان میں لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی.
ٹھیک
ہے، دیکھیے میں خود اس تجربے سے گزر چکا ہوں. میرے ایک نہایت عزیز دوست تھے، وہ میرے پاس دو تین مہینے مقیم بھی رہے، یہ برسوں پہلے کی بات.
ٹھیک ہے،
انتہائی نیک، دین کی انتہائی قدر و قیمت پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھنے والے. ہر رات وہ نصیحت کر کے سوتے تھے کہ خدا کے لیے مجھے فجر کے موقع پر جگا دیجیے. اب سارا خاندان جگانے کے لیے لگا ہوا ہے لیکن ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. حد یہ ہے کہ ان کے اوپر پانی کا ڈول آپ پھینک دیں، اس کے بعد بھی نہیں اٹھ سکتے تھے. تو اس معذوری کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نہیں بیان ہو رہا کہ میرا بس دل نہیں چاہتا، میں نہیں اٹھتا.
اچھا،
تو کیا میں ایسے کر لوں گا؟
اچھا،
یعنی یہ ہے کہ آپ سوئے رہے، آپ نہیں اٹھ سکے، آپ کی ایسی حالت تھی کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، یہ سب اس سے متعلق چیزیں ہیں. تو ان میں تو اجتہاد بھی ہوگا، اس میں فقہ بھی ہوگی، اس میں لوگوں کو رائے بھی دی جائے گی. اس میں کوئی نیا اصول قائم ہی نہیں کیا جا رہا، یہ اصول خود قرآن میں موجود ہے. یعنی آپ سفر میں ہوں، آپ بیمار ہوں، آپ کو روزے کے معاملے میں یہ سہولت دی گئی ہے، آپ کو قسم کے کفارے کے معاملے میں یہ سہولت دی گئی ہے. ایک اصول بھی قائم کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی شریعت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ کا اصول ہے. تو انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمارے علماء میں بھی رخصت کے بہت سے احکام بیان کیے ہیں.
ٹھیک ہے،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر یہ بات کی ہے. تو اس میں خبر واحد سے کوئی دین کے اندر نیا مسئلہ نہیں داخل ہو رہا، بلکہ ایک مسلمہ اصول، ایک مانی ہوئی بات کا ایک صورتحال پر اطلاق کیا جا رہا ہے.
ٹھیک، یہ ایک کوشچن ہے جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں تو یہ لازمی سوال ہوتے ہیں، نیل پالش کا کوشچن ہے. اور ایک تو آپ اس کو بتا دیجئے گا، نیل پالش کے بارے میں جو آپ اکثر بتا بھی چکے ہیں، اس کے آگے جو ضمنی ایک کوشچن ہے اسی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وضو کر کے نیل پالش لگا لی جائے، پھر آپ 24 گھنٹے تک وضو کر سکتے ہیں. یہ 24 گھنٹے آپ نے کہاں سے انفر کیے ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلے آپ بتا دیجئے نیل پالش کے بارے میں.
دیکھیے، ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی کوئی صورتحال کیا پہلے سے موجود ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے سامنے ہے. تو ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت میں ایک رہنمائی ہوتی ہے.
ٹھیک،
یہ رہنمائی ہر مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے. یہاں بھی یہی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کے احکام دیے. اچھا، خود وہ مسح کے احکام تیمم کے حکم پر قیاس کر کے دیے گئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر تم پانی ہی کی تلاش کرو، کہیں جا کر وضو کرو.
ٹھیک،
تم اس میں تیمم بھی کر سکتے، یعنی صاف مٹی پر، صاف زمین پر، صاف جگہ پر ہاتھ مار کر تم تیمم بھی کر سکتے ہو. ظاہر ہے کہ اس میں آپ اپنے اعضاء کو دھوتے نہیں ہیں. اس پر قیاس کرتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی موقع پر تم نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور جرابیں وضو کر کے پہنی ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے، وضو کیا، وضو کر کے آپ نے جرابیں پہن لی، موزے پہن لیے، تو 24 گھنٹے تک اس پر عام حالات میں مسح کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی مسافرت میں ہے تو وہاں آپ 3 دن کے لیے کر سکتے ہیں.
یعنی یہ اس روایت میں ہے یہ بات،
یہ تو ہمارے یہاں طے شدہ بات ہے نا، جب آپ مسح کے اصول پر کرتے ہیں.
ٹھیک،
یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس فرمایا ہے اس کے اوپر. تو میں اسی پر قیاس کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نیل پالش لگانی ہے تو آپ پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد یہ بات کہ 24 گھنٹے بعد دوبارہ اتارنی ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں سے سنا ہے.
اچھا.
یعنی یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیل پالش اتاری جائے گی اور دوبارہ آپ کو نیل پالش لگانی ہے تو اس سے پہلے آپ پھر وضو کر لیجیے. یہ بات میں نے بارہ کہی بھی ہے، یہی بات میں نے لکھی بھی ہے. اس میں 24 گھنٹے کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ نیل پالش ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہر 24 گھنٹے کے بعد اتار کے پھر آپ لگانے کو مشقت سے بالاتر قرار دے سکتے ہیں. جراب اتاری جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کوئی چیز کی مدت مقرر کر دی جائے تو اس کی نظیر موجود ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، لیکن یہاں میں نے اس کا اطلاق نہیں کیا.
تو نیل پالش کے بارے میں آپ کا اوپینین یہ ہے کہ وہ جب تک لگی رہے گی تب تک یہ اصول آپ؟
جی ہاں، میرے نزدیک یہ. بلکہ اگر کوئی آدمی، یہ میں نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بھی احتیاط کا مسلک ہے، اگر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس کے بغیر بھی وضو کریں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وضو نہیں ہوا. بلکہ میں نے تینوں نقطہ نظر بیان کر دیے ہیں. ایک نقطہ نظر ہمارے علماء کا ہے، عام طور پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہر حال میں اتاریں کیونکہ آپ کا ہاتھ نہیں دھلا.
ٹھیک ہے،
یہ ظاہر ہے کہ ایک منطقی طریقہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے، یہ ہاتھ ہی آپ کا،
یعنی یہ ہاتھ کا حصہ ہو گیا،
ہاتھ کا حصہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
ٹھیک ہے،
جس طرح کے رنگ ساز ہیں ان کے ہاتھوں پر رنگ لگا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ ہیں اسی طریقے سے، تو آپ اسی پر وضو کر لیں. میں اس کو بھی یہ نہیں کہتا کہ غلط چیز ہے. تو میں نے یہ کہا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے نیل پالش لگانی ہو تو پہلے وضو کر لیجیے، اس کے بعد لگائے رکھیے، جب دوبارہ نیل پالش لگانے کا موقع آئے تو اس وقت پھر وضو کر کے لگا لیجیے. یہ بات میں نے کہی.
ٹھیک. اچھا جاوید صاحب، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ موزوں پر جو ہے وہ مسا کیا جا سکتا ہے، تو وہ کسی سردی کی وجہ سے یا کسی دقت کے پیش نظر فرمایا یا عام حالات میں یہ بات کہی گئی ہے؟
جب آپ نے موزے پہنے ہوتے ہیں تو ان کو اتارنا اور پاؤں دھونا یہ بجائے خود ایک دقت کی چیز ہے. ہمارے دین میں اصول یہ ہے کہ لوگوں کو بیجا مشقت میں نہیں ڈالا جاتا. اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملا تو جائیے پانی تلاش کیجئے، اگر 2-4 کلومیٹر سفر بھی کرنا پڑے تو کیجئے، لیکن انہوں نے اجازت دے دی. یہاں تک ہے کہ پانی اگر موجود بھی ہے لیکن آدمی مریض ہے،
صحیح ہے،
یا مسافر ہے، مسافرت میں بعض وقت ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ پانی تھوڑا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر استعمال کیا گیا تو شاید پینے کا پانی نہیں بچے گا،
صحیح ہے،
تو اس میں بھی اجازت دی ہے قرآن مجید نے سری لفظوں میں. چونکہ یہ اصول اللہ کی شریعت میں قائم کر دیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں، اپنے احکام میں انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتے. اسی پہلو سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی نیل پالش کے بارے میں سوال کیا تھا، ایک اصولی بات کی وضاحت کر دوں. عام طور پر جب ہمارے ہاں لوگ کسی کو کوئی فتویٰ دیتے ہیں یا کوئی بات بتاتے ہیں تو یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ تو اب دین کا حتمی حکم ہے.
صحیح ہے.
اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اگر تو بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک قطعی چیز ہے، ہمیں اسی کو بیان کرنا ہے.
ٹھیک.
ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم یا تغیر نہیں کر سکتے.
ٹھیک.
اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی آپ قرآن مجید کی ایک بات کو سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ ایک حدیث کا ایک مطلب سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، اس میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن وہاں ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے.
صحیح.
تو کیا نیل پالش کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی ہے؟
نہیں.
اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کہہ دی ہے؟
نہیں.
ایسا نہیں ہے.
نہیں.
جب ایسا نہیں ہے تو پھر ایک فقہی رائے قائم کرنی ہوتی ہے.
ٹھیک.
یعنی اجتہاد کرنا ہوتا ہے. اجتہاد کے بارے میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ دین کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ اجتہاد کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں نے اسی بنیاد پر آپ سے عرض کیا کہ اس میں تین آراء ہو سکتی ہیں اور وہ تینوں بیان کر دی ہیں. تو یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی حکم کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی جا رہی، بلکہ جس معاملے میں ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت موجود نہیں ہے وہاں ہم دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے ایک رائے قائم کر رہے ہیں. تو اس میں متوحش نہیں ہونا چاہیے، جس رائے پر آپ کا اطمینان ہے آپ اس کے اوپر عمل کر لیں. تینوں آراء موجود ہیں، یعنی یہ رائے بھی موجود ہے اور یہ بھی انسانوں ہی نے قائم کی ہے کہ آپ کو نیل پالش ہر حال میں اتارنی ہے. یہ رائے بھی موجود ہے کہ بس آپ کا ہاتھ ہے، نیل پالش لگی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وضو کیجیے،
اصل میں
کوئی مزید تردد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
اور بالکل اسی طرح جب میں یہ کہتا ہوں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیل پالش لگانے سے پہلے وضو کر لیں اور اس کے بعد جب تک نیل پالش لگی ہوئی ہے اسی پر وضو کرتے رہیں، جب نیل پالش اتارنے کا موقع آئے تو پھر وضو کر کے لگا لیجئے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، ایک رائے ہے جو میں نے دے دی دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کر۔ اس میں تینوں آراء میں کسی نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت کی خلاف ورزی کر کے کوئی بات نہیں کی۔
نہیں کہی، ٹھیک۔ آپ نے یہ وضاحت کر دی، بہت عمدہ وضاحت ہے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رویہ ہم دیکھتے ہیں وہ شاید اس لیے ہوتا ہے جاوید صاحب کہ یہ جو تینوں آراء ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان تینوں آراء میں سے کوئی ایک رائے ایسی ہے جس پر جمہور علماء متفق ہیں، اور ایک یا دو رائے ایسی ہیں جن پہ ایک آدمی نے یا دو آدمیوں نے یہ رائے قائم کی ہے۔ تو چونکہ جمہور کا فیصلہ ایک ہے تو اسے زیادہ قرین سمجھنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے، یہ ایک رویہ ہوتا ہے اصل میں۔
اچھی بات ہے، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا لحاظ رکھنا ہے اسے تو وہ ضرور رکھے، لیکن یہ کوئی دینی اصول نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا۔ جمہور کو نزاعات کے معاملے میں تو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے، یعنی میرے اور آپ کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اب اس میں فیصلہ کرنا ہے، تو سیاسی معاملات میں جمہور کی رائے ہی فیصلہ کن ہوتی ہے، وہاں حق و باطل کا فیصلہ کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ جہاں حق کا باطل کا فیصلہ کرنا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے، وہاں جمہور یا اکثریت یہ دلیل نہیں بن سکتی۔
ٹھیک ہے،
وہاں جس چیز پہ آپ کا اطمینان ہو گیا ہے آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں، نہ مجھے اپنے ضمیر سے خیانت کرنی چاہیے، نہ آپ کو کرنی چاہیے، نہ کسی مسلمان کو کرنی چاہیے۔ جس چیز پر اس کا دل مطمئن ہو گیا ہے، دماغ مطمئن ہو گیا ہے، عقل مطمئن ہو گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، بس اس پہ اس کو عمل کرنا چاہیے، خواہ اس کے ماننے والے 10 لوگ ہوں یا ساری دنیا اس کو ماننے والی۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ نماز سے متعلق ہے، اصل میں یہ تین الگ الگ سوالات ہیں لیکن ان کو یکجا کر کے میں پوچھ لیتا ہوں۔ نماز میں سر ڈھانپنا اور پائچا ٹخنے سے اوپر کرنا اور منہ کو چھپانا، اس کی کیا حیثیت ہے؟
دیکھیے، منہ کو چھپانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ خواتین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ منہ کو چھپانا چاہیے؟
انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ اگر میں منہ جو ہے وہ چھپا کر نماز پڑھتا ہوں، ظاہر خواتین کے بارے میں ہی ہوگی، تو اس میں کوئی قباحت ہے؟
نہیں، دیکھیے، بات یہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔
ٹھیک،
آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو منہ کس سے چھپانا ہے؟
ٹھیک،
اس کی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح جانا چاہیے جس طرح کہ ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتا ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، نماز اصل میں حاضری ہے۔ اچھا، اس میں جو آداب ہیں وہ قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا ہے کہ جو آپ کے اچھے کپڑے ہیں، جو آپ کا اچھا لباس ہے، جو معمول میں آپ اچھا لباس سمجھتے ہیں بس وہ پہنیے۔ اس میں نہ سر ڈھانپنے کی کوئی پابندی عائد کی گئی ہے، نہ سر کو کھلا رکھنے کے لیے کوئی ہدایت کی گئی ہے، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ خواتین کو البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہیں تو انہیں اپنا سر ڈھانپ لینا چاہیے، کوئی دوپٹہ لے لینا چاہیے، عربی میں جس کو خمار کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ بات آپ نے آداب کے لحاظ سے فرمائی ہے، مردوں کو ایسی کوئی پابندی بھی نہیں لگائی۔ تو اس وجہ سے آپ جس طرح چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تو یہ روایت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، عالم عرب میں تو لوگ زیادہ تر اس کے بغیر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اصل میں مردوں کا سر ڈھانپنا یہ ہمارے یہاں کی ایک تہذیبی روایت رہی ہے، اب وہ نہیں رہی، تو عرف میں، عادات میں، روایات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو خواتین کے بارے میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آداب کا تقاضا یہی ہے، اور یہ بظاہر بات بڑی معقول بھی لگتی ہے، لیکن مردوں پر ایسی کوئی پابندی اللہ کے رسول نے نہیں لگائی۔
اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں متعدد بار یہ تو ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی پگڑی باندھی ہوئی ہے، کوئی امامہ ہے کوئی سر پہ، کوئی ٹوپی ہے، لیکن کیا اس طرح کی بھی ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہو؟
بہت روایات ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ ایک ہی کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو عام طور پر ایسے ہی پڑھتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے، فی صوبن واحد کی بہت سی روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی پابندی مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی یہ آداب کی چیز ہے۔
ٹھیک، اچھا، اس کا جو دوسرا پہلو تھا جاوید صاحب، وہ بھی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ وہ ٹخنوں سے اوپر پائچا کرنا، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز ادا کی، آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی کیونکہ تمہارا پائچا نیچے تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ نماز کا کوئی اہم رکن ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟
پائچا تو اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ تو ہماری شلوار یا پتلون سے متعلق چیز ہے۔ تہمت باندھتے تھے لوگ، اور تہمت کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں جس کو اسبال کہا جاتا ہے، یعنی تہمت کو متکبرانہ نیچے چھوڑ دینا، لٹکا لینا، جیسے کہ گھسٹتی ہوئی زمین پر آ رہی ہے، یہ متکبرین کی ایک وجہ تھی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں تکبر کو بہت بڑا گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہیں, آپ شیخی بگار رہے ہیں, آپ لوگوں پر دھونس جمانا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں یا حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس کا اظہار آدمی کی چال ڈھال میں بھی ہوتا ہے, وضع قطع میں بھی ہوتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کی, تکبر کرنے والوں کی, عمراء کی, وضع قطع کی بہت سی چیزوں کو ناپسند فرمایا, ان سے لوگوں کو روکا. ان میں سے ایک چیز یہ اسبال بھی ہے, یعنی ایک لمبا کرتا پہن لیں گے, اسی طرح ایک لمبا شملہ چھوڑ دیں گے, یعنی اوپر جو امامہ باندھا ہوا ہے اس کا. ایسی صورتحال تہمت کے بارے میں بھی ہوتی تھی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے روکا. یہ بات ہے جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہے, اس کا کوئی تعلق بھی آپ کی شلوار سے, آپ کے پانچے سے نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
نماز میں بھی, نماز کے باہر بھی آدمی کو کوئی متکبرانہ وضع نہیں اختیار کرنی چاہیے. آپ یہ جانتے ہیں کہ داڑھی مونچھ کے بارے میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ آپ ایسی داڑھی مونچھ کی وضع اختیار کیجئے جو شرفا کی وضع ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ دیہات میں بعض اوباش قسم کے لوگ اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں, یعنی انہوں نے بٹن کھولے ہوئے ہوں گے, انہوں نے لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہوگا. آپ نے دیکھا بادشاہوں کے ہاں بھی جب کبھی لباس پہنا جاتا ہے تو پیچھے سے کچھ لوگ اس لباس کو اٹھائے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ وضع ہے جس کو عربی زبان میں اسبال کہا جاتا ہے. اس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی ہے. یہ تہمت میں بہت حد تک ہو جاتا ہے, یعنی اگر تہمت باندھی ہوئی ہے تو یہ ہو جائے گا. چنانچہ اس معاملے میں ذرا سختی بھی کی رسول اللہ علیہ وسلم نے. لوگ اگر کسی چیز کو عادت بنائے ہوئے ہوں تو بعض اوقات اصلاح کے لیے آپ کو سختی بھی کرنا پڑتی ہے. اس کا تعلق تہمت سے ہے, اس میں پوری احتیاط کرنا چاہیے. اس میں متکبرین کی وجہ سے ایک نوعیت کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا شلوار سے, اس کا آپ کی پتلون سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس اس میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس طریقے سے پہنے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ کوئی گندگی یا غلاظت اس کو لگے. اس میں یہ پہلو محفوظ رکھنا چاہیے, لیکن وہ متکبرین کی وجہ بنتی نہیں ہے اصل میں.
اچھا, جب جاوید صاحب یہ جب آرگیومنٹ کیا جاتا ہے, یعنی اگر کوئی صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ اس طرح سے پائنچا اوپر کر لیں, شلوار کا پائنچا اوپر کر لیں, اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو متکبرین کے لیے ہے اور اس میں نہیں ہے, تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ متکبرین کے لیے بذات خود تکبر کی علامت ہے. آپ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں متکبر نہیں ہوں تو یہ سب سے بڑا تکبر ہے, وہ یہ کہتے ہیں.
ایسا نہیں ہے, دیکھیے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ تمام روایات کو جمع کریں تو جگہ جگہ یہی لفظ استعمال کیا ہے. بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر جب آپ نے بڑی سختی برتی تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں تو جب بھی تہمت مانتا ہوں ایک طرف لٹک جاتی ہے نیچے. تو آپ نے فرمایا کہ تم کوئی ان لوگوں میں سے ہو کو جو تکبر کیا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری بات ہے جس کو سامنے رکھ کر کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے. یہ متکبرین کی وضع تھی. بہت سی وضعیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی معاشرے میں وہ ایسے ہی لوگوں کی وضع بن جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تم نے کیا اوباشوں کی حیت بنا رکھی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر وہ حیت واقعی اوباشوں کی حیت ہو, دوسرے موقع کے اوپر آپ یہ محسوس کریں کہ نہیں وہ سوسائٹی میں شرفا نے بھی اختیار کر لی ہے. تو تبدیلی بھی آتی رہتی ہے عرف کے اندر. تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ ہے کہ تہمت میں تو واقعتاً ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے, تو اس میں اجتناب بھی کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے. لیکن یہ وضع اصل میں پتلون میں یا اس طرح کے سلے ہوئے لباس میں پیدا ہوتی نہیں.
ٹھیک, یہ ایک سوال ہے جاوید صاحب کہ انسان کی زندگی میں, اس کی ارننگ میں, اس کے لائف سٹائل میں, اس کی ترقی میں, اس کی اپنی عقل اور اپنی محنت کا کتنا دخل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کتنا دخل ہے؟
اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین پر بنایا ہے. یہ قوانین عام طور پر غیر متبدل ہوتے ہیں, یعنی کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیے, میرے جسم کو ایک قانون کا پابند کر دیا گیا ہے, میرے خون کی گردش کو ایک قانون کا پابند کر دیا گیا ہے, میری پیدائش کو, میرے لڑکپن کو, میری جوانی کو ایک قانون کا پابند کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے دنیا میں میں جدوجہد کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, اس کے بھی کچھ قوانین ہیں. عام طور پر اسی کے مطابق نتائج نکلتے ہیں.
ٹھیک,
لیکن اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظم چلا رہے ہیں. وہ صرف میرے معبود ہی نہیں ہے, وہ میرا رب ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ وہ دنیا کا بادشاہ بھی ہے. چنانچہ اس دنیا کی عمومی مصلحت کے تحت مداخلت بھی ہوتی. قرآن مجید نے واقعہ خضر میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مداخلت کرتے ہیں. یعنی غریبوں کی مدد کے لیے مداخلت کرتے ہیں, کسی کی امانت کو محفوظ کرنے کے لیے مداخلت کرتے ہیں, کسی کو کسی بڑے طوفان سے بچانے کے لیے مداخلت کرتے ہیں. تو یہ مداخلتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں عام طور پر اسی قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے جو قانون دنیا میں ہماری عقل ہمیں بتا رہی ہے. عقل سے، علم سے ہم نے یہ جانا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں منصوبہ بنانا ہے، ہمیں کسی چیز کے بارے میں جو ضروری معلومات ہیں وہ حاصل کرنی ہے، سوچ سمجھ کر، کیونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے، اقدام کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو مسلمان کو جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے، دیکھیے اسی قانون کی دریافت کرنے میں ہم بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اسی قانون کے مطابق ہم دوا کھاتے ہیں، اسی قانون کے مطابق ہم بہت سے دوسرے اقدامات کرتے ہیں۔ تو جب آپ دنیا میں محنت کرتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کا ایک قانون ہے کہ آپ محنت کریں گے، آپ اپنی قوت صرف کریں گے، آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو اس کے نتائج نکلیں گے۔ عام حالات میں نتائج اسی کے مطابق نکلتے رہتے ہیں، لیکن اپنی بڑی مصلحتوں کے تحت کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مداخلت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو برابر کرنے کے لیے بھی اپنی عنایت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قصہ یوسف میں اس کی بہت اچھی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک متوازن نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے کہ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے مجھے جو علم دیا گیا ہے، جو عقل دی گئی ہے، آخری درجے میں مجھے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد نتائج کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اس کو تفویض کہا جاتا ہے،
تفویض،
کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہوں اپنے معاملات کو، لیکن کب؟ اس وقت جب میری طاقت ختم ہو جاتی ہے، جب میں اپنی ساری قوت صرف کر دیتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں، پھر آگے کے معاملات اللہ ہی تعالیٰ پر ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مجموعی مصلحت کے لحاظ سے فیصلے بھی کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے تو اس کو فیصلے کرنے کا پورا حق بھی ہے۔
جاوید صاحب، بعض اوقات کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل، اپنی توانائیاں، اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ پوری محنت کر رہا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں، مگر پھر بھی وہ نہیں حاصل ہو پاتی اسے، پھر وہ یہ شاید محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مشیت بیچ میں آ رہی ہے۔ جو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام والی جو بات ہے ان کا جو حوالہ دیا، اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نقصان سے بچانے کے لیے، غریب کو نقصان سے بچانے کے لیے مشیت بیچ میں آئی، دخل دیا مشیت نے۔ لیکن ایک شخص کو ایک اچیومنٹ سے بھی روک سکتی ہے مشیت، اور روکتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کسی کے محنت کو؟
دیکھیے، اس میں بھی کئی چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے، یا میں فلاں چیز میں کامیابی حاصل کر لوں، لیکن میری وہ کامیابی آخر الامر خود میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ میں اپنے لیے ایک لاعمل اختیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری صلاحیت کے لحاظ سے مجھے کسی دوسری طرف موڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ابتلاء کا بھی ایک قانون اس میں کار فرما ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ امتحان کر رہا ہے۔ یہ امتحان کیسے کیا جا رہا ہے؟ کبھی دے کر کیا جا رہا ہے، کبھی لے کر کیا جا رہا ہے۔ اگر میری ہر کوشش کامیاب ہو جائے تو پھر تو میں متکبر ہو کے رہ جاؤں، تو اس میں کوششوں میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ کئی قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کار فرما ہے، تو آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایسے موقعوں پر اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، یہ دیکھے کہ کہیں میں جو تدبیر کر رہا تھا اس میں میری رہنمائی کسی اور جانب تو نہیں کی جا رہی، میں نے کوئی غلط راستہ تو اختیار نہیں کر لیا، میری اس کامیابی سے کسی دوسرے کے لیے کسی نقصان کا احتمال تو نہیں ہے۔ تو یہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنی دنیا کے اندر، جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو یہ خیال کر لینا چاہیے کہ دنیا اپنے اصل کے لحاظ سے انعام کے لیے نہیں بنی، ابتلا کے لیے بنی ہے، امتحان کے لیے بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان بھی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے پیغمبر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان کے اوپر بڑی افتاد آ گئی، یعنی ان کے خدم و خشم ختم ہو گئے، ان کا مال ختم ہو گیا، وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ باعث کیا ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ باعث ابتلا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ اس شخص کے پاس تو دنیا کی ہر نعمت ہے،
اس لیے شکر ادا،
یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ میرا بندہ اس کے بغیر بھی شکر ادا کرے گا، چنانچہ ان کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو زندہ تعلق ہے، یہ قائم رکھتے ہوئے دنیا میں جینا چاہیے۔ وہ آزماتے بھی ہیں، وہ اپنے کسی نیک بندے کو شکر گزاری کا نمونہ بھی بنا دیتے ہیں۔
لیکن پھر دوسری طرف وہ یہ بھی تو فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تم محنت کرتے رہو گے تو ملے گا تمہیں۔
اس کا تعلق تو آخرت سے ہے،
آخرت سے،
آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت ضائع نہیں جائے گی، جس نے بھی نیکی کی ہے، خیر کا کوئی کام کیا ہے، اس کو اس کا صلہ ملے گا، اور انسان کا حق وہی ہے جو اس نے کما لیا ہے۔ یہ بات ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی، اس کا دنیا کے قانون سے تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ آدمی بعض اوقات بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، ناکام بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ناکامی، یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قانونی کے تحت ہو رہی ہوتی ہے.
ٹھیک.
بعض اوقات اس میں میری اپنی غلطیاں باعث بن جاتی ہیں ناکامی کا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا قانون ابتلا آزمائش کا قانون ناکامی کا باعث بن جاتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، بعض اوقات نیکی اور خیر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کی ہر صحیح ناکام ہو رہی ہے، یہ میرا شکر گزار ہو کے رہ رہا ہے. تو یہ سارے پہلو ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں، ان کا لحاظ رکھ کے ہی بندہ مومن کو اپنے رب کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی جو کچھ زبان سے نکالنا چاہیے نکالنا چاہیے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی تدبیر کا جائزہ لیتے رہیں، یعنی یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے درا حالے کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہی نہیں. آپ نے جدوجہد کا میدان ایسا منتخب کیا جو آپ کی صلاحیتوں کے لیے موضوع نہیں ہے. آپ جدوجہد بہت کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے جو ضروری علم چاہیے وہ آپ نے حاصل ہی نہیں کیا ہے. تو اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میری ناکامی کے باعث کوئی چیز میرے اندر تو نہیں ہے جو بن رہی ہے. تاہم دوسرا پہلو بھی ایک صاحب ایمان کے پیش نظر رہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کی ہو، لیکن میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ کس مقام پر کھڑا ہے، میرے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے. اور اس طرح کے معاملات میں آپ سے عرض کروں کہ زیادہ تر اللہ پر سچا ایمان رکھنے والوں کے ساتھ پیش آتے ہیں.
ٹھیک.
وہ لوگ کے جن کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، ڈیل دے دیتے ہیں، ان کو تو عام طور پر کامیابیاں ہی حاصل ہوتی ہیں.
جاوید صاحب، یہ کوشچن ہے کہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا جا سکتا ہے، یا ان کے برتن میں کھایا جا سکتا ہے پیا جا سکتا ہے؟
اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اچھوت نہیں بنایا. ہم دنیا میں انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، کھائیں گے پئیں گے. کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، وہ مسلمانوں کے دسترخوان پر بھی حرام ہے، وہ غیر مسلم کے دسترخوان پر بھی حرام ہے.
آپ اصل میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا نا کہ وہ غیر مسلم کیا چیز لا رہے ہیں، اس میں کیا چیز استعمال کی ہے، چونکہ پتہ نہیں ہوتا. ایک شک کی کیفیت ہوتی ہے، شاید اس وجہ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یہ شاید پہلو
کی بات یہ ہے کہ آدمی کو خواہ مخواہ شکوک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ بتا دیں دوسروں کو کہ ہمارے ہیں یہ چیزیں حرام، یا ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے. تو حرام اور حلال کا معاملہ یہ واضح ہے بالکل، اس کا کسی مسلمان یا غیر مسلم سے کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک ہے.
اگر آپ کو سور کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے تو وہ میرے دسترخوان پر بھی ہے، آپ کے دسترخوان پر بھی ہے، کسی کے بھی دسترخوان پر ہے. کہیں بھی ہوگا تو ممنوع ہی ہوگا، اس کا کسی مسلمان یا غیر مسلمان سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح ذبیحہ کا معاملہ ہے، ایک مسلمان اگر اس کے آداب کی پیروی نہیں کرتا تو آپ اس کو بھی نہیں کھا سکتے. غیر مسلموں کے بارے میں جہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہ فلان چیز کی پیروی نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ ہم وہ نہیں کھاتے. تو اس وجہ سے بنیاد اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم کا کھانا ہے، بنیاد یہ ہے کہ کیا وہ کھانا اللہ تعالیٰ کے قانون قاعدے کے مطابق بنا ہے. وہ قانون قاعدے حرمت حلت کے آداب وہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اور وہ واضح باتیں ہیں. یعنی ذبح کرنے کے بارے میں ایک قاعدہ بتا دیا گیا ہے، جانوروں کے بارے میں ایک قاعدہ بتا دیا گیا ہے، اور ایک عمومی ہدایت دے دی گئی ہے کہ طیبات تمہارے لیے حلال ہیں اور خبائث یعنی بری چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں.
رائٹ. یہ ایک سوال ہے جاوید صاحب کہ آپ نے اپنے کسی پروگرام میں فرمایا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں اقوام موجود ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے وہ جو تین بیٹے تھے انہی سے نکلی ہوئی اقوام ہیں. اور دوسری جگہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو طوفان آیا تھا وہ بڑے محدود سے علاقے میں آیا تھا، پوری دنیا میں وہ نہیں برپا ہوا تھا. تو وہ محدود سے اگر علاقے میں آیا تھا تو یہ جو پوری کی پوری دنیا میں صرف سیدنا نوح علیہ السلام ہی کے اولاد میں سے کیوں ہیں؟ وہ دوسرے بھی تو لوگ ہو سکتے ہیں جو دوسری جگہوں پہ آباد تھے.
یہ ایک تاریخی معاملہ ہے، اس میں مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن چند اصولی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ تصور کہ طوفان نوح پوری دنیا میں آیا ہے، یہ معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے قائم کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم کی طرف، اب ہم نہیں جانتے کہ اس قوم کا علاقہ کتنا بڑا تھا، لیکن ایک قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور جو رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق جب اس قوم پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو پھر اس پر عذاب نازل کیا گیا.
ٹھیک ہے.
اب جب ایک قوم پر عذاب نازل کیا گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ باقی پوری دنیا کو اس کے تحت سمجھ لیں. لیکن ایک بڑا سیلاب آیا، طوفان برپا ہو گیا، اس کے اثرات دور دراز کے علاقوں تک بھی پہنچے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ انسان اس زمانے میں، یعنی آج کے زمانے میں تو ہمیں بہت اطلاعات مل جاتی ہیں،
جی
اس زمانے میں تو اگر فرض کر لیجئے کہ ایک جگہ پہ رہنے والے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ یہ طوفان تو معلوم ہوتا ہے ساری دنیا میں آ گیا.
ہاں تو کوئی بعید نہیں ایسا.
مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ بڑی زوردار آندھی آ جاتی تھی بعض اوقات دیہات میں، تو ہماری مائیں یہی کہتی تھی کہ یہ تو عالمی آندھی ہے. تو اس طرح کے بعض الفاظ ہم بولتے ہیں جو ایک خاص پس منظر میں بولے جاتے ہیں، اس سے منطقی طور پر یہ مقصود نہیں ہوتا کہ آپ نے دنیا کو ماپ لیا ہے اور آپ نے سارا جغرافیہ دیکھ لیا ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ عالمگیر جنگ کہا جاتا ہے، آپ بولتے ہیں نا پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ. یہ ٹھیک ہے کہ وہ جنگ بہت بڑے رقبے میں لڑی گئی، بہت سے ملکوں میں لڑی گئی، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے خطے ہیں جہاں اس جنگ کے کوئی اثرات نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا. تو اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں وہ زبانوں میں علی سبیل تغلیب بولے جاتے ہیں. چنانچہ جن لوگوں نے یہ بیان کیا انہوں نے غالباً ایسے ہی بیان کر دیا کہ چونکہ ایک بہت بڑے علاقے میں طوفان آیا، بہت بڑا طوفان تھا، بڑا سیلاب تھا، تو گویا پوری دنیا میں سیلاب آیا. ایک تو یہ بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو آپ آبادی دیکھ رہے ہیں تو یہ معلوم ہے، یعنی اس وقت کے ہمارے جو معلومات ہیں اس کے لحاظ سے بھی، یہ ایک تو ایبوریجنلز ہیں مختلف جگہوں پر، جیسے مثلا امریکہ میں ریڈیٹینس ہیں، یا جیسے مثال کے طور پر آسٹریلیا میں بھی پرانی اقوام موجود ہیں، خود ملیشیا میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر بھی ایک پرانی قوم موجود ہے. لیکن ہمارے پاس جو معلوم تاریخ ہے اس میں زیادہ تر دنیا کی آبادی وہی ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے ذریعے سے پھیلی ہے. تو یہ گفتگو اس کے بارے میں کی جا رہی ہے. اس وقت دنیا کی زیادہ تر آبادی وہی ہے. اس میں اگر کوئی کہیں چھوٹی موٹی مستثنیات ہوں گی تو یہ بالکل وہی اسلوب ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو طوفان کے بارے میں بتایا. یعنی دنیا کی آبادی جتنی کچھ بھی اس وقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت سی اقوام ہیں جو آسٹریلیا میں آباد ہیں، بہت سی اقوام ہیں کہ جو امریکہ میں آباد ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کب گئی ہیں اور کہاں سے گئی. یہ تو معلوم تاریخ کا معاملہ ہے. تو ایسے ہی یہ جو مشرق وسطی کا علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ کوہ ارارات کے بارے میں کہا گیا ہے، جودی قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جہاں پر کشتی نو جا کر ٹک گئی، آرمینیا میں ہے. ہمیں یہ معلوم ہے، اس سے متعین ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ کون سا ہے. تو اس علاقے ہی میں سیدنا نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یہی ان کی قوم تھی. اور آپ کم و بیش تاریخی معلومات سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہیں سے پھر وہ پھیلتے چلے گئے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور یقیناً جو جاوید صاحب نے جوابات دیے ان سے بھی شاید آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہوں. آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، فیس بک پر ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے تمام سوالات کو کمپائل کر کے ہم کسی اور نشست میں جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.